الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال تبارك وتعالى في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على ما عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. ہمارے ہاں ان تقاریر کا جو ایک معمول بن گیا ہے آج اس سے ذرا ہٹ کر میں کوشش کروں گا کہ میں نے جو آیات آج پڑھی ہیں ان سب کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھوں. ان کا تعلق ہے فلسفہ قربانی سے اور جو عید الاضحیٰ آپ دو دن کے بعد ہم منائیں گے اور اس میں جو قربانیاں پیش کریں گے ان کے بارے میں بنیادی حکمت، ان کا مقصد، اور ان سے جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس کی نشاندہی. قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک قربانی کا تعلق ہے وہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ نوع انسانی قدیم ہے. اس لیے کہ میں نے سب سے پہلے سورہ مائدہ کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 27، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قربانی پیش کرنے کا واقعہ مذکور ہے. حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے، اور اس کے ضمن میں لفظ قربانی ہی آیا ہے. اذ قربا قربانا وتلو علیہم نبأ ابن آدم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذرا آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سنائیے، صحیح صحیح درست بالکل حقیقت پر مبنی. اور بالحق کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے بامقصد، کہ اس میں جو اصل رہنمائی مضمر ہے اسے کھول کر بیان کرے. اس پر ربا قربانن، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی. اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لیجئے، یہ قرب سے بنا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ انسان کے بڑے بنیادی جذبات میں سے ہے. چاہے شعوری طور پر انسان ایک خدا پر ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو، اس کی فطرت کے اندر جو چیز مضمر ہے اس میں اپنے خالق کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ موجود ہے. بہت سے ایسے حقائق ہیں ہماری اپنی فطرت کے جنہیں ہم شعوری طور پر نہیں جانتے. جیسے میں نے بارہا مثال عرض کی ہے کہ اگر کسی کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور اسے پانی کا ایک گلاس دیا جائے تو اسے ایک تسکین کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ اسے نہیں معلوم کہ اس پانی میں کیا شے ہے، اس کی کیا ضرورت مجھے پیش آتی ہے، میرے جسمانی نظام میں کیا اختلال واقع ہو جاتا ہے پانی نہ ہونے کے باعث. یہ سارے معاملات تو ڈاکٹروں کے علم میں ہوں گے، فزیولوجی کے ماہرین کے علم میں ہوں گے، اور یہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے کہ ان چیزوں کی اس طریقے سے تحقیق اور تفتیش ہوئی ہے. لیکن فطرت کی اپنے اس تقاضے سے ہر انسان واقف ہے. اسی طرح یہ جذبہ جو ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ ہائی اسکول میں، جس ہائی اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی، تو صبح کی جو دعا ہوتی تھی وہ تھی ہی یہ. تقریباً 5 برس صبح ہم یہ دعا کرتے رہے، آواز میں آواز ملا کر، جیسے ہوتا ہے عام طور پر ہائی اسکولوں میں، کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. یہ ایک جذبہ ہے فطرت انسانی کا، جس کی جس طرح سے بھی آپ تعبیر کریں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جسے ہماری عام زبان میں نیاز کہا جاتا ہے، نیاز پیش کی اللہ کی جناب میں. اور یہ معلوم ہوتا ہے بعض روایات سے کہ ان دونوں بیٹوں کا پیشہ مختلف تھا. ایک بھیڑے بکریاں پالتا تھا، جیسے کہ آج کل بھی آپ کو معلوم ہے بہت سے پہاڑی علاقوں میں، ڈیرہ غازی خان، بلوچستان، یہ علاقے جو ہیں اس میں اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش یہی ہے. وہاں کاشت نہیں ہے، کاشت کے قابل زمینیں نہیں ہیں، ہے تو پانی نہیں ہے، لہذا جو کچھ وہاں پر بارش ہوئی اور سبزہ اگایا اس کے اوپر وہ بھیڑے بکریاں چرتی رہیں، اور یہی ان کا ذریعہ معاش. تو ایک بیٹے کا ذریعہ معاش یہی تھا اور دوسرا جو ہے وہ کاشتکار تھا. تو دونوں نے اپنی اپنی محنت کا جو حاصل ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی جناب میں پیش کیا. ایک نے کوئی اپنے گلے میں سے کوئی جانور وہ پیش کیے، اور ایک نے جو اپنی کھیت کی یافت تھی اس میں سے کچھ لا کے پیش کیا. اور اس زمانے میں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، چونکہ انسان کا بھی عہد طفولیت تھا، نوع انسانی ابھی بالکل ابتدائی سٹیج میں تھی، تو اللہ تعالی کا ایک خاص معاملہ یہ بھی تھا کہ کسی اپنے بندے کی قربانی کے قبولیت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالی یہ شکل اختیار فرماتے تھے کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی. یہ گویا کہ علامت تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی. یہ معاملات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, جیسے جیسے انسان نے شعور کے ارتقاء کے مراحل طے کیے ہیں تو اس قسم کے کھلونے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اب نوع انسانی کو دینے بند کر دیے. اب تم بالغ ہو گئے ہو, اب عقل اور فکر زیادہ اس سے کام لو. اسی طرح وہ حسی معجزات کا سلسلہ ختم کر دیا کہ وہ نگاہوں سے آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید دیا گیا جو معنوی معجزہ, جبکہ اس سے پہلے وہ حسی معجزات ہوتے تھے. ایک چٹان میں سے گابن اونٹنی برآمد ہو رہی ہے, حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نکال رہے ہیں گریبان میں سے اور وہ دمک رہا ہے, چمک رہا ہے, روشن ہو گیا ہے, ید بیضا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈالا گیا اور اژدہا بن گیا. یہ وہ معجزے تھے جو انسان کو ان آنکھوں سے نظر آتے تھے. اور حضور کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہے کہ جو دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے, اس کی عظمت کا اعتراف اور ادراک اور شعور ہے. اگر دل زندہ ہے تو اسے محسوس ہوگا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے میرے دل کی آواز ہے, بالکل یہی میری فطرت کی پکار ہے. جیسے میں نے عرض کیا, پیاسے کو پانی سے جو تسکین حاصل ہوتی ہے, جو طالب ہدایت ہے اسے قرآن مجید سے وہی تسکین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ قربانی میں تھا. بہرحال ان دو بیٹوں میں سے حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل چونکہ فاسق و فاجر انسان تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو فرمایا گیا اس آیہ مبارکہ میں اس قربا قربانا, جبکہ ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی, فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر, ایک سے قبول کر لی گئی دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. اب بجائے اس کے کہ اس میں تنبہ ہوتا, اس کو یہ شعور حاصل ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے میری قربانی قبول نہیں فرمائی. یہ تو ہے کسی انسان میں اگر راستی کا مادہ ہے اور اس میں ہدایت کا مادہ موجود ہے تو اس کا طرز عمل یہ ہوگا کہ وہ اپنی خطا پر متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کے اوپر متوجہ ہو. لیکن ایک دوسرا جب انسان کا مزاج بن جاتا ہے تو ایک حسد کا جذبہ اس میں ابھرا, انتقامی جذبات پیدا ہوئے. اس نے کہا لاقتلنک, میں تمہیں قتل کر دوں گا, تمہاری قربانی قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی. تو اس حسد کے جذبے سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کروں. جواباً جو کہا ہے حضرت حابیل نے علیہ الصلوۃ والسلام, بڑے پیارے الفاظ جو قرآن مجید نے نقل کر دیے, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ بھائی اس میں مجھ پر ناراض ہونے کا چکا معاملہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اور ایک بات جان لو, اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتا ہے صرف متقین سے. یہ ہے اصل بات جس کے لیے کہ میں نے یہ پوری آیت آپ کو سنائی, اس لیے کہ میں جو اب سورہ حج کی آیات آپ کو سنانے والا ہوں اس میں بھی بالکل اسی کے ہم مضمون آیت آئی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانیاں جو ہے مسلمانوں تم پیش کرتے ہو, چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو, کتنے ہی پیسے تم نے اس پر صرف کر دیے ہو, لیکن نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے. ہاں اس تک پہنچنے والی شے تقویٰ ہے اگر وہ تمہارے دلوں میں ہے, تو معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. بہرحال یہ جو قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے قدیم سے, اب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے جس شے کا ثبوت مل رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جب بھی اللہ نے کوئی نبی مبعوث فرمائے اور جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے ہدایات نوع انسانی کو دی گئیں, تو جو بھی شرائع رہی ہیں سماویہ آسمانی شریعتیں, ان سب میں یہ قربانی کا معاملہ شامل تھا. جیسے نماز کی کوئی نہ کوئی شکل ہر امت کے لیے تھی, ہر شریعت کے اندر نماز کی کوئی نہ کوئی صورت موجود تھی, تفصیل میں فرق ہو سکتا ہے. اسی طرح روزے کا معاملہ, جیسے کہ فرمایا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر بھی روزے رکھنے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے. تو اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے. یہی وہ بات ہے جس سے کہ سورہ حج کے پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. ف فرمایا والے کل امت جعلنا منسکن، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک نظام تجویز کیا، جو بھی نبی آئے، جو رسول آئے، ان کے جو بھی ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، جو بھی انہیں احکام دیے گئے، جو بھی شریعتیں عطا کی گئیں، والے کل امت جعلنا منسکن لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، ہم نے عطا کیے ہیں، ہماری دین ہے، ہم نے ہی تمہیں بخشے ہیں یہ چوپائے کہ جن کو تم اپنے کام میں لاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کا دودھ ہے وہ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، ان کی کھالوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہو، ان کے بالوں سے تم اپنے لیے لباس بناتے ہو، یہ سب ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی ان میں سے کچھ پر ہمارا نام لیا کرو، یہ بھی ہماری شریعت کا ایک مستقل جز رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ چوپائے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں ان میں سے یہ ہمارا نام لیا کرے۔ لیکن اب اس قربانی کا جو اصل جذبہ ہے، یہ قربانی ایک فارم ہے، اس کی جو اصل اسپرٹ ہے، اس کا جو اصل جذبہ ہے، اس کا جو اصل مطلوب اور مقصود ہے، اب یہ آیات بہت جامع ہیں، اس موضوع پر میری مفصل تقریر چھپی ہوئی ہے۔ یہ فلسفہ حج اور فلسفہ قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے سوان حیات جو ہے ان کے حوالے سے، یہ پورا نظام جو ہے میں بار بار بیان کر چکا ہوں، آج میں ان کی طرف تو صرف اشارے کر رہا ہوں، اصل میں ان آیات کو میں چاہتا ہوں کہ ان پر آپ غور کریں کہ یہاں حضرت ابراہیم کا نام جو ہے پہلے رکوع میں آ چکا ہے، تعمیر خانہ کعبہ کا ذکر بھی سورہ حج کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے، پھر یہ کہ اس میں کچھ اور مناسک کا ذکر بھی آ چکا ہے، یہ جو رکوع ہے پورا کا پورا پانچواں رکوع جو ہے، یہ پورا کا پورا اسی قربانی کے فلسفے پر، اسی کے مقاصد پر، اس کے بارے میں بہت ہی جامع آیات ہیں۔ تو اس میں حضرت ابراہیم کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شخصیت اور سیرت کا جو ملخص ہے، جو لب لباب ہے، اس کو بیان کیا کہ در حقیقت وہ کیا ہے۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ ایک ہی الہ برحق ہے، ایک ہی معبود حقیقی ہے، بس اس کے سامنے جھکو، سرے تسلیم خم کرو، اسلام کا حق ادا کرو۔ اسلام کے معنی گردن نہادن، سر جھکا دینا، اسلام کے معنی سپردن کے بھی ہے، سپرد کر دینا اپنے آپ کو، اسی لیے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو سرنڈر۔ جب کوئی شخص جنگ میں اگر دو افراد کے درمیان کوئی مقابلہ جاری تھا اور ایک ہتھیار ڈال دیتا، گویا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اب دوسرے کے رحم و کرم پر ڈال دیا۔ اگر کوئی ملک سرنڈر کرتا ہے تو سرنڈر کرنے کے بعد وہ کوئی شرائط نہیں منوا سکتا، شرائط مان کر تو صلح کی جاتی ہے، اور صلح کا موقع رہتا ہے جب تک کہ ابھی آپ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، مقابلہ کرنے کی کوئی نہ کوئی شکت آپ میں ہے، چاہے بظاہر یہ نظر بھی آ رہا ہو کہ اب آپ کی شکست جو ہے وہ تقریباً یقینی ہے، لیکن ہتھیار آپ نہیں ڈال رہے ہیں، آخری وقت تک مرنے کے لیے تیار ہیں، تب بھی آپ جو ہے کوئی شرائط منوا سکتے ہیں، تب بھی صلح ہوگی۔ لیکن جب ہتھیار ڈال دیے، اب کوئی شرط نہیں، غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو حوالے کر دیں، تو سرنڈر، یہ اسلام کا صحیح صحیح مفہوم ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، سرے تسلیم خم کرنا، سر جھکا دینا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ بھی تو سرنڈر ہی ہے کہ جو حکم ہو اور جو بھی منشا ہو میں اس کو پورا کروں گا، یہ ہے اسلام کی اصل روح۔ تو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر لفظ اسلام کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج میں بھی جو فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب جب کہا اس کے رب نے اس سے کہ سر جھکا دے، اس نے سر جھکا دیا اور کہا کہ میں نے اپنا سر جھکایا، سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہے بجا لانے کے لیے تیار. یہی لفظ آیا ہے جب سورہ صافات میں، جہاں وہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے اور بیٹے سے کہا حضرت اسماعیل سے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب اس کے بعد باپ بیٹا دونوں کے طرز عمل کے لیے جو لفظ جامع آیا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو تیری مرضی، جو تیرا حکم ہے میں حاضر ہوں، تو فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو، ابراہیم نے اسماعیل کو، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، زمین پر لٹا دیا پیشانی کے بل. یہ ہے اسلام. تو اسلام اصل میں یہ ہے جس کی دعا کر رہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یہ پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. یہ لفظ اسلام ہے جسے ہم نے بدنام کیا ہے. بدنام کنندگان نکو نامے چند، ہم نے نہ معلوم کس کس شے کو بدنام کیا ہے، لیکن سب سے بڑی تو یہی جو ہماری لیے علامت ہے پوری دنیا میں، مسلمان اور اسلام، اسلام ہمارا دین ہے اور ہم مسلمان ہیں اسی لفظ کے حوالے سے، تو اصل میں تو ہم نے اسی کو بدنام کیا ہے. اسلام تو اتنی بڑی شے ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت کیا ہوگی، 87 برس کی عمر میں تو پیدا ہوئے ہیں، پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور دونوں باپ بیٹا جب دعا کر رہے ہیں تو جوان ہے کم سے کم بیٹا بھی، تو 100 برس کی عمر لگ بھگ ہوگی جبکہ اب ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. یہ ہے وہ اسلام. تو فرمایا یہ ہے در حقیقت، یوں سمجھیے، اپنی انا کو قربان کرنا، اپنی پسند کو قربان کرنا، اپنے مفادات کو قربان کرنا، اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا کہ جب بھی حکم آئے سر تسلیم خم ہوگا، جان دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اگر یہ جذبہ ہے تو قربانی ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے، رسم ہے. جو اقبال نے کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں. یہ جو اللہ کا پر ایمان، اللہ کا تقویٰ، اللہ کے حوالے کر دینے کا جذبہ، سپرد کر دینے کا جذبہ اللہ کے، اپنی گردن جھکا دینے کا جذبہ، اور ہماتن اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ پر قربان ہو جانے کا جذبہ، اگر یہ ہے تو قربانی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. پھر یہ کہ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، ایک رسم ہے، ایک تہوار ہے، وہ ہم منا لیتے ہیں، باقی اس کی حقیقت نہیں. اس کے بعد فرمایا فلہو اسلموا وبشر المخبتین. اخبات کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنا، کسی کے سامنے پھر وہی تواضع اور عاجزی، ایک مسکنت کی کیفیت. اور یہ جان لیجئے کہ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے اس میں یہ تواضع اور عاجزی اور مسکنت صرف اللہ کے سامنے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، انسان کے سامنے عجز اختیار مت کرو. انسان کے سامنے جو ہے وہ جھکنے والی بات یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، باقی عزت نفس ہے اس کی حفاظت کرو، اپنی حمیت و غیرت جو ہے اسے برقرار رکھو. کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی در حقیقت یہ شرف انسانیت کے منافی ہے. یہ درخواست کرنا جو ہے یہ بھی گویا کہ انسان اپنی عزت نفس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتا ہے. اب وہ دوسرے شخص کی بات ہے کہ وہ اسے ٹھوکر بھی لگا دے، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ آپ کی کچھ لاج رکھ لے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ نے تو اپنی عزت نفس جو ہے جب کسی کے سامنے دست سوال دراز کیا تو اپنی عزت نفس اس کے سامنے رکھ دی، تو اس سے بھی منع کیا گیا. اسی لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دعا کا فلسفہ جو ہے کہ اول تو یہ تلقین کی گئی ہے دعا صرف اللہ سے مانگو، اور اللہ سے تم چاہو تو جوتی مانگنے کا تسمہ بھی مانگو، اللہ کو کل اختیار حاصل ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اندر فہم اور شعور جو ہے وہ اس کی سطح بلند ہوگی، پھر وہ یہ چیزیں مانگے گا نہیں. اللہ سے مانگنے کی شے, جسے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کولوکیل لینگویج کا ایک محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی. یہ دعا اتنی بڑی شے ہے کہ اس سے آپ مکھیاں مارنے لگیں گے اور اس سے دنیا کی حقیر شے مانگنے لگے. اس سے تو مانگو تو ہدایت مانگو, استقامت مانگو, اللہ کے دین کے لیے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ مانگو. مانگنے کی شے یہ ہے, اللہ سے تقویٰ مانگو, اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق مانگو. لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس سطح پر کوئی انسان نہیں پہنچا تو جو بھی کچھ مانگنا ہے مانگو, صرف اللہ سے مانگو. یہ دعا ہے, بہت بڑی شے ہے. لیکن کسی انسان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا یہ دوسری بات ہے کہ آپ کسی مہمان کے سامنے آپ بچھے جا رہے ہو اپنی تواضع میں, یا جیسے خود حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی اپنے شانے جھکا کر رکھیے ان اہل ایمان کے لیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, ان اہل ایمان پر آپ کی شفقت کا عالم یہ ہونا چاہیے. وَقْفِ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, یا فرمایا وَقْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے, یہی تو اس کے بازو ہیں. جس طریقے سے کہ وہ بڑے سے بڑا خطرہ اسے نظر آ رہا ہو جس میں اس کی اپنی جان کا اندیشہ ہے موجود, لیکن وہ اپنے بچوں کو آخری وقت تک جو ہے بچاتی ہے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر, تو یہ انداز ہے. یہی بات کہی گئی ہے اپنے والدین کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھو. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, لیکن یہ بالکل اور شے ہے. اور کسی جابر کے سامنے گردن جھکا دینا یہ بالکل شے ہے, دوسری شے ہے. یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہی تو تھا کہ گردن نہیں جھکے گی, یہ بات سمجھ لیجئے. لیکن اللہ کے سامنے جھکے رہنا ہر وقت یہ ہے اخبات. وبشر المخبتین, اے نبی بشارت دیجئے ان کو جن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے وہ جھکے رہتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں, جو جھکنے کی انتہا ہے. لیکن یہ کہ اپنے پورے طرز عمل میں جھکے رہنا, یہ نہیں گردن اکڑی ہوئی ہو, نفس جو ہے وہ اکڑا کھڑا ہو, وہ جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہو اور ویسے رکعتوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہو, تو وہ رکعتوں کے ڈھیر نہیں. در حقیقت پوری جو ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر ایک جھکاؤ کی کیفیت ہو اللہ کے سامنے. اب اس کی جو مزید وضاحت کی گئی, یہ ساری باتیں دیکھیے کس سلسلے میں آ رہی ہے, قربانی کے سلسلے میں آ رہی ہے. یہ سارا جو سیاق و سباق ہے اس کو سمجھیے کہ یہ ہے روح قربانی. اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے اگر تیار ہو, اپنی انانیت کو اگر قربان کرنے کے لیے تیار ہو, تب تو قربانی یقیناً قربانی ہوگی. فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا ذکر ہو, تو ان کے دل لرز اٹھے. یہ قرآن مجید میں ایمان حقیقی کی علامات میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے, سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے. ان کے دل کانپ جاتے ہیں, لرز اٹھتے ہیں. یہ تقویٰ اور خشیت اللہ تعالی کا کی خشیت کی ایک کیفیت جو ہے ان کے دلوں میں رہے. والصابرین علی ما اصابہم, اور جو بھی ان پر بیتے اس پر صبر کرنے والے, جھیلنے والے, برداشت کرنے والے. اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو یہ کہ آدمی تھوڑ دلا ہے, کم ہمت ہے, تو ظاہر بات ہے وہ کوئی بھی کام دنیا میں نہیں کر سکتا. جس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے, نہ وہ کوئی کام دنیا کے اندر خیر کے لیے کر سکتا ہے, نہ وہ کوئی اپنے نفس کے لیے بھی نہیں کر سکتا. نفس کے لیے بھی, اپنے ذاتی اقتدار کے لیے بھی دنیا میں وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جو مشقت جھیل سکتے ہیں, تکلیف آئے تو اسے برداشت کر سکتے ہو. جیل میں جانا پڑے تو ان کی ہمت جواب نہ دے جائے, وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر اس دنیا کے اندر بھی ابھرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ انسان کے اندر وہ مادہ موجود ہو, اور دوسرے یہ ہے کہ بندہ مومن کا تو ایمان اس پر ہے کہ جو بھی کچھ آتا ہے, چاہے وہ کتنے ہی لمبے چوڑے سلسلے اسباب کے ذریعے سے وہ بات ہم تک پہنچی ہو, لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے. اس کائنات کا یہ پورا سلسلہ جو ہے اسباب و علل کا, اور اس سے جو نتائج اور عواقب ظہور میں آتے ہیں, یہ علل ٹپ نہیں ہے, خود بخود نہیں ہے, یہ اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی نہیں ہے,
بلکہ اللہ ہے علیم اور قدیر اور خبیر اور حکیم ہستی، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے یہ تمام سلسلہ اسباب و علل. لہذا جو بھی شے تم تک آئی، جو بھی پہنچی ہے، جو بھی تکلیف آئی ہے، راحت آئی ہے، بیماری آئی ہے، کوئی اور مصیبت آئی ہے، چاہے سبب کچھ بھی ہو، سبب تمہاری اپنی کوتاہی ہو، تب بھی اذن رب کے بغیر کوئی شے نہیں آتی. کسی اور کی بدخواہی ہو، کسی اور نے آپ کے خلاف کوئی کام کیا ہو، تب بھی جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں آ سکتا. کسی نے جادو کیا ہو، جادو برحق ہے، اس میں اثر ہے، تاثیر ہے، لیکن اس تاثیر کا بالفعل رونما ہونا اذن رب پر ہے. آگ میں آپ کو ڈال دیا جائے تو اس کا آپ کا جلایا جانا یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے، یہ بھی اذن رب پر دار و مدار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہی آگ ہے جس کو بارے میں حکم ہو گیا کہ یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراہیم. معلوم ہوا کہ ہر شے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لہذا بندہ مومن کا صبر، یہ تو سمجھیے کہ اس سے اونچا صبر تو کسی کا ہونا ہی نہیں چاہیے. دنیا میں تو وہ لوگ جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، جنہیں کسی شے سے کوئی سروکار ہی نہیں، نہ اللہ پر ان کا ایمان، نہ آخرت کا یقین، لیکن وہ بھی اپنے باطل نظریات کے لیے کس قدر صبر اور مصابرت کرتے ہیں، کتنی اپنی استقلال کے ساتھ قربانیاں دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جیسے کہ سورہ نساء میں ایک جگہ فرمایا بھی گیا کہ اے مسلمانوں تم کیوں پھڑ دلے ہو رہے ہو، یا سورہ آل عمران میں ہے غالباً، ان تعلمون، اگر تمہیں کوئی رنج پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو تم دیکھتے نہیں مشرکین مکہ کو کہ انہیں بھی تو غزن پہنچی تھی، ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے بدر میں، لیکن ان کی ہمت نے جواب نہیں دیا، اگلے ہی سال وہ پھر آ گئے تم پر حملہ آور ہو کر. تو تمہارے اگر 70 شہید ہو گئے اور تمہاری اپنی ایک غلطی سے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں فتح عطا فرما دی تھی احد میں، لیکن یہ کہ تمہاری یہ غلطی ہوئی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، وتنازعتم، یہ جب تمہارا معاملہ ہوا ہے تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سبق سکھایا ہے، لیکن یہ کہ اب تمہارا دل بجھ کیوں رہا ہے، تمہارے اندر تو بہت استقامت ہونی چاہیے، ان کے مقابلے میں 1000 گنا استقامت ہونی چاہیے. تو بندہ مومن کی استقامت اور اس کا صبر واقعہ یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا صبر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اسے اللہ پر یقین ہے. وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں تو اللہ سے ان چیزوں کی، ان انعامات کی توقع ہے جن کی انہیں ہے ہی نہیں. لہذا تمہیں جو قربانیاں دینی چاہیے، تمہاری سرفروشی اور جافشانی کا جو عالم ہونا چاہیے، وہ تو 1000 گنا ہونا چاہیے ان کافروں اور مشرکوں اور ملحدوں کے مقابلے میں. تو فرمایا والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، یہ شرائع آسماویہ کے یہ دو حصے مستقل ستون ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے نماز قائم کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، صلاۃ اور زکات، انفاق اور اللہ کا ذکر، یہ دو گویا کہ اہم ترین ستون ہیں. تو یہاں پر بھی ان دونوں چیزوں کے لحاظ، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، سورہ انفال کے شروع میں ہے، سورہ لقمان کے شروع میں ہے، جہاں بھی ان چیزوں کو لایا گیا جامعیت کے ساتھ، تو نماز اور پھر زکات یا انفاق، ومما رزقناہم ينفقون، یہ ہے وہ کیفیات جو اصل روح ہے قربانی. یہ ہے تو قربانی ہے، یہ نہیں تو پھر ایک رسم ہے. آج میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، آپ میں سے اکثر جو ہے قربانیاں دیں گے، تو اب ذرا اپنا جائزہ لے کر، اور یہ جائزہ لینا اس کے لیے مایوسی والا پہلو نہیں، اگر آج تک نہیں رہا ہے تو اب کیجئے، اس لیے کہ ہمارے لیے تو بہت بڑی ہماری حوصلہ افزائی والا معاملہ ہے کہ در توبہ تو واہ ہے، کھلا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور گھنگرو نہ بولنے لگے جسے آپ کہتے ہیں، اس وقت تک جو دروازہ ہے توبہ کا وہ کھلا ہوا ہے. تو لہذا ہمیں پورے شعور کے ساتھ سوچتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے باطن میں جھانکتے ہوئے، اپنی اصل حقیقت کو ٹٹولتے ہوئے، ابھی یہ دو دن جو درمیان میں ہیں ان بسر کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے کے پروردگار یہی انداز اختیار کروں گا، اور اے رب تیرے لیے سب کچھ حاضر ہے، ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ایک عزم مصمم انسان کر لے، تو پھر جو مرحلہ آ رہا ہے قربانی کا، ہو سکتا ہے کہ یہی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شے قبول ہو جائے، اصل میں تو وہی ہے، وہ گویا کہ حاصل زندگی ہے، تو یہی قربانی اگر قبول ہو جائے اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کی گئی ہو جو میں ان آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آیات مبارکہ کو سنیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ اگر کیفیات ہے تو اب دیکھیے اگلی آیت، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ. ان قربانی کے اونٹوں کو اور قربانی کے جانوروں کو، چونکہ عرب میں اصل جانور جو ہے وہ اونٹ ہی تھا اور سب سے قیمتی متاع ان کی اونٹ، بکری کی کیا حقیقت تھی، یہی وجہ ہے نا کہ کہاں سات بکریاں، اس کو تو اگر آپ ذبح کریں گے تو اونٹ جو ہے اس کے اندر تو سات کی قربانی موجود ہے، سات حصے ہو سکتے ہیں، تو اونٹ جو ہے وہی تھی اصل میں ان کی سب سے بڑی متاع، سب سے قیمتی متاع. حمر النام جنہیں کہا گیا، خاص طور پر سرخ رنگ کا اونٹ، یہ ان کی گویا کہ سب سے قیمتی اور محبوب شے تھی. تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ، اور ان قربانی کے جانوروں کو تو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنا دیا. اب ذرا نوٹ کیجئے اس لفظ کو، شاعر کسے کہتے ہیں؟ شعیرہ کی جمع ہے شاعر، اور یہ لفظ بنا ہے شعور سے، شعور ہی تو اصل چیز ہے، انسان کا شعور، انسان کا فہم، یہ شعور جو ہے اللہ تعالی کا جن چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہو وہ شاعر اللہ ہے. کعبہ شاعر اللہ، قرآن سب سے بڑا شاعرہ ہے اللہ کا، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، شاعر اللہ میں سے ہے. اسی طرح فرمایا، وہ آیت بھی آپ کو یاد ہوگی، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما. تو اسی طریقے سے قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کے شاعر میں سے بنا دیا گیا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے شرف قبول ہے، یہ اس کی طرف سے قدردانی کا انداز ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بہت خیر مضمر ہے. لیکن پھر وہی بات نوٹ کیجئے، جیسے حج کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شے ہے حج مبرور کہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تین چیزیں حضور نے فرمائی ہیں کہ ایسی ہیں تین افعال و اعمال کہ جن سے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. پہلی بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے آسانی سے، کہ انسان کا کفر سے اسلام میں آ جانا، ظاہر بات ہے کہ یہ تو وہ ہے جیسے ایک پالا، ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، پہلے آپ ادھر تھے آج ادھر آ گئے، وہ سابقہ زندگی ختم ہوئی، سب دھل گیا، صاف ہو گیا. اور دوسری شے ہجرت، خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ترک وطن اور اہل و عیال کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ دوسری شے ہے کہ جو سابقہ زندگی کے ساری کوتاہیوں کی تلافی کر دینے والی. اور تیسری شے حضور نے فرمائی، حج مبرور، حج نہیں، حج مبرور، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس لیے کہ بہت بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں کی جامع عبادت ہے، تمام عبادتوں کے اندر جو حکمت مزمن ہے وہ سب اس میں جمع کر دی گئی. اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اس میں انفاق کا معاملہ بھی ہے جو زکات میں آتا ہے، اور ذکر ہے جو نماز کی روح ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، لبیک کا ترانہ جو ہے اس کا کیا ایک خاص کیفیت ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، ایک خطاب کا انداز ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ذکر جو ہے ایک پیسیو ذکر ہوتا ہے، انفعالی، اور ایک فعال ذکر ہوتا ہے، ایکٹیو، اللہ سے جہاں خطاب ہوتا ہے، اللہ اللہ، یہ ذکر کی بلند ترین شکل ہے. اسی لیے دعا کو فرمایا گیا مخ العبادہ، یہ تو عبادت کا اصل جوہر ہے، اس کا لب لباب ہے، اس لیے کہ اب آپ جب کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ذکر تو ہے، خطاب نہیں ہے اس میں اللہ سے، اس میں آپ ایک حقیقت کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں، دہراتے چلے جا رہے ہیں. دعا میں علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے کہ وہ انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے آتی ہے، روبرو ہو کر خطاب ہوتا ہے. یہ جو فائنائٹ ایگو ہے، ہماری محدود انا، یہ اس بڑی انا اننی علی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ جو ہے در حقیقت یہ انا صغیر کا انا کبیر کے سامنے آ کر روبرو ہو کر اور خطاب جو ہے یہ ذکر کی بلند ترین شکل ہے. تو نماز آپ کو حج میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جو لوگ گئے ہیں انہیں کو اس کی کیفیت کا اور جو اس کو سرور ہوتا ہے اس نغمہ حج میں وہ ان کو اندازہ ہے. تو ذکر بھی ہے، انفاق مال کا جو حکمتیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، پھر یہ کہ روزے کی جو حکمت ہے نفس کے اوپر قدغنے وہ بھی اس میں موجود ہے. حالت احرام کے اندر بہت سی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کی مشابہت روزے کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ان چیزوں کا شعور نہیں رہا ہے. اس کی ایک جھلک یہاں بھی ہوتی ہے کہ ذلحج کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے اب آپ جو ہے حجامت نہیں کروائیں، اگر ناخن بڑھ رہے ہیں بڑھنے دیں، تو ایک مسکنت کی سی کیفیت، درماندگی کی سی کیفیت طاری ہو جائے کسی درجے میں. میں نے وہ اپنے اس کتاب سے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اصل میں یہ جو ہمارا معاملہ ہے عید کا اور قربانی کا اور عید اضحیٰ کا سارا معاملہ، یہ ایک ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے حج کی، کہ اصل حج تو اسی کو نصیب ہوگا جو وہاں پہنچ گیا، جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے زاد راہ موجود ہے، جو وہاں پہنچ گیا ہے. لیکن پوری امت کو اس حج کی برکات میں کسی درجے میں شریک کرنے کا انداز ہے در حقیقت عید الاضحیٰ کا، کہ وہاں قربانیاں ہو رہی ہوں گی، یہاں آپ قربانیاں دیجئے. قربانی کا عمل جو ہے اسے یونیورسلائز کر دیا گیا، پورے عالم کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ایک حصہ جو ہے مناسک حج کا، اس میں تو سب کو شرکت جو ہے وہ نصیب ہو گئی. اور اسی طرح وہ جو بھی معاملہ ہے احرام کا، اس احرام کی ایک قدغن آپ پر بھی ہو جائے. اور یہ آپ کو اندازہ ہے کہ کس قدر ان چیزوں کی کوفت ہوتی ہے. اب میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ یہ جو بال بڑھ جاتے ہیں مونچھوں کے، یہ اس سے مجھے جتنی کوفت ہوتی ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو کہ دو دن سے زائد میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں ان کو قینچی سے، میں ان کو شیو نہیں کرتا ہوں لیکن قینچی سے کاٹتا ہوں، وقت بھی لگتا ہے، لیکن یہ کہ طبیعت ایسی بن گئی. اب یہ جو 8-10 دن گزریں گے یہ طبیعت کے اوپر ایک بہت اس کا کیفیت ہوتی ہے اور اس کو انسان جھیل رہا ہوتا ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی ایک کیفیت ہے کہ جو احرام کے اندر ہوتی ہے، وہ پابندیاں جو لگ گئی ہوتی ہیں اسی کا ایک نقشہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کا لوگوں کے علم میں بھی نہیں رہا کہ یہ بھی کوئی آداب ہے. عید کے جیسا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ آپ آئیں تو تکبیر کہتے ہوئے آئیں، واپس جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اور پھر راستے کو بدل لیں تاکہ شہر کی تمام گلیاں، تمام سڑکیں جو ہیں وہ تکبیر کے انوار سے منور ہو جائے اور وہ تکبیر جو ہے پوری فضا کے اندر گونجنے لگے. ان چیزوں کا بھی اب ہمارے ہاں کوئی بھی لحاظ نہیں رہا. اول تو نکلنا گھر سے بہت مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ہر مسجد جو ہے وہ پہلے مسجد جامع بنی تھی، اب ہر مسجد عیدگاہ بھی بن گئی. یہ ساری چیزیں در حقیقت وہ دین سے جو ہمارے اس کی اصل حقیقت سے دوری کی علامتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. بہرحال اگر یہ اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں آیا تو چلیے دو دن جو ابھی رہتے ہیں اسی میں کسی درجے کے اندر ان چیزوں کی پابندی کیجیے. یہ آداب ہے کہ جن کی تلقین کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عید الفطر میں نماز پر کے لیے آنے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، اس لیے فطر جو ہے روزہ گویا کہ کھول کر آئیں گے، بریک فاسٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ بھی تو رات کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے جس کو انسان جب ناشتہ کرتا ہے تو گویا کہ افطار کرتا ہے. تو وہ پورے مہینے کا ایک افطار تو آپ روزانہ کرتے رہے رمضان میں، اور گویا کہ پورے ماہ رمضان مبارک کا افطار ہے وہ کر کے پھر آپ آئیں گے عید الفطر کے لیے. اس کا لفظ ہے ہی وہ. لیکن قربانی کے دن آپ صبح کچھ نہ کھائیں، اور جا کر جب اپنی قربانی دیں تو اسی کے گوشت سے. یہ گویا کہ چھوٹا سا ایک روزہ ہے کہ جو وہاں رکھا جاتا ہے، اور عید الفطر میں عید الاضحیٰ کے مابین یہ فرق ہے. بہرحال میں ان آیات کی طرف لوٹ رہا ہوں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور ان قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں سے بنایا. لَكُمْ فِيهَا خَيْر فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو اس پر لو اللہ کا نام انہیں کھڑا کر کے صفوں کی شکل میں. یہ الفاظ تو میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیے کہ جب بھی میں گزرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے جو سیرت کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن گئے ہوئے تھے، وہاں سے اونٹ لے کر آئے تھے، سیدھے پہنچے ہیں وہیں مکہ مکرمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے. اور اس تعداد کے اندر ایک حکمت نظر آتی ہے کہ حضور کی عمر جو ہے، عمر شریف، حیات دنیاوی کے جو آپ کے سال ہیں وہ 63 ہے قمری حساب سے. تو 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے، بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے کیے ہیں. اور اس کے نقشہ یہ آتا ہے، اور بالکل بات یہ نہ سمجھیے کہ اس میں کوئی مبالغہ ہوگا، اس لیے کہ ہم تو اس کے بھی قائل ہیں جیسے کہ مولانا روم نے کہا کہ فلسفی کو منکر حنانا است، بے خبر از حواس انبیاء پیغمبر است، کہ یہ جو اصل میں معاملات جو انبیاء کے ہوتے ہیں، عام منطقی آدمی اور عام فلسفی اور عام ریشنلسٹ اور اقلیت گزیدہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو ماننے سے ذرا کچھ ہچکچاتا ہے. حنانا، ستون حنانا کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ مسجد نبوی میں آپ کے لیے ممبر باقاعدہ نہیں بنا کر رکھا گیا، اس وقت تک آپ ایک ستون کا سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. سوکھا ہوا تنا کھجور کا، اسی کے لیے اسی کے سارے ستون تھے. جب ممبر آ گیا، حضور نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا پہلا، تو اس سوکھے تنے میں سے کھجور کے ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، اور حضور نے اتر کر اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا. یہ احساس ہے اللہ نے رکھا ہے ان چیزوں کے اندر، جمادات کے اندر بھی حس موجود ہے کہ اتنا بڑا شرف مجھے حاصل تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے، آج میں محروم ہو گیا. تو فلسفی کو منکر حنان است، از حواس انبیاء بے گانا است، جو بھی اس کا انکار کرتا ہے اصل میں وہ انبیاء کے معاملات سے واقف نہیں ہے کہ یہ معاملے تمہارے عام جو لاز آف موشن ہیں، اور وہ چاہے آئنسٹائن کے ہو اور چاہے وہ قوانین طبیعہ جو ہے وہ نیوٹن کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ وہ دوسری دنیا ہے اور یہ ایک اور عالم ہے. اسی طریقے کا معاملہ ہے اس قربانی کا کہ اونٹ ایک صف باندھے کھڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر کرنے سے جب ایک اونٹ گرتا تھا تو اگلا خود آ کے اپنی گردن جو ہے پیش کرتا تھا. یہ معاملہ ہمارے لیے بالکل ماننے والی بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا ہو. تو فرمایا فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. تو جب ان کے پہلو جو ہے وہ زمین پر ٹک جائیں، یعنی جانور ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس میں سے اس کا گوشت جو ہے وہ لو اور کھاؤ، اور اس کو کھلاؤ بھی. قُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ ان کو بھی، وہ بھی کہ جو مفلس تو ہے لیکن گھر میں بیٹھا ہے اور وہ دست سوال دراز نہیں کر رہا، اس کو بھی کھلاؤ، اور جو ایسا بھی ہے کہ جو بیتاب ہو کر اور وہ نکل آیا ہے اور مانگ رہا ہے اسے بھی کھلاؤ. کانے اور موتر دونوں کو تقسیم کرو. معلوم ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ بھی کھائے، آپ کے اہل و عیال بھی کھائے، آپ کے احباب بھی کھائے، اپنے دوستوں میں بھی تقسیم کیجئے، اور غریبوں کو اور مفلسوں کو جو ہے ان کا حق پہنچائیے. کذالک سخرناها لکم، اسی طرح یا اسی مقصد کے تحت ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ جانور جو ہے انہیں تم ذبح کر لیتے ہو، انہیں تم سدھا لیتے ہو، ان کی چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ہم نے مسخر کیا ہے. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو اللہ کا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ تک نہ ان کے گوشت اور نہ ان کے خون. ولکن ینالہ التقوی منکم، اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس قربانیوں کی روح پر نگاہ رکھو، ان کی اصل مقصد کو سمجھو، ان کی جو اصل روح مطلوب ہے اس کو اپنا مقصود بناؤ، وہ ہے تقوی. جیسے کہ حضرت حابیل نے کہا تھا اپنے بھائی تابیل سے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول فرماتا ہے تو صرف اہل تقوی، باقی یہ ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے، نفس پرستی میں لگا ہوا ہے، دنیاوی خواہشات کا وہ بندہ اور غلام بن گیا ہے، چاہے وہ اپنے نفسی کی وجہ سے دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، یا کوئی اور جنگ زرگری کے اندر پیسہ بنانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہٹا کر
اور اس نے اپنی ساری توانائیاں کھپا دی ہیں، ان کی قربانیاں اور ان کی طرف سے صدقات اور ان کی طرف سے عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تکبیر کیا کرو اللہ کی. تکبیر، اب یہ تکبیر کے بارے میں بارہا کر چکا ہوں کہ اس کے ایک معنی وہ بھی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے، اللہ اکبر کہنا، تو ذبح کرتے ہوئے بھی جب آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی تکبیر ہے. لیکن یہ کہ تکبیر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا، اللہ کی بڑائی کو نافذ کرنا، اللہ کی حکومت قائم کرنا، اللہ کے اختیار کو بالفعل نافذ کرنا، یہ ہے اصل بڑائی. تکبیر حقیقت میں یہ ہے. اب اس کا رب دیکھیے گا دونوں مقامات پر، یہ عجیب ہے ترتیب. سورہ بقرہ میں مناسی کے حج کا ذکر ہے اور سورہ حج میں مناسی کے حج کا ذکر ہے، یہ دو مقامات ہیں. باقی حج کا کہیں اور لفظ آ جائے اور ذکر آ جائے یہ بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو مناسی کے حج کا بیان ہے قرآن مجید میں وہ دو جگہوں پر، سورہ بقرہ میں اور سورہ حج میں، اور دونوں جگہ ایک عجیب ترتیب ہے. آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں پہلے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر شروع ہوا ہے، جہاں احکام جو تھے روزے کے 23 رکوع میں ختم ہوئے، اس کے فوراً بعد جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ جو بھی رمضان مبارک کے لیے بھی چاند آپ دیکھتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے لیے اور حج کے لیے بھی سارا نظام الاوقات جو ہے وہ اسی ہلال عید سے بنتا ہے. تو فرمایا اس کے بارے میں اے نبی آپ سے پوچھ رہے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ حج کا تھوڑا سا اشارہ کر کے اور پھر قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اے مسلمانوں جنگ کرو، قتال کرو، یہ جنگ وہ شے ہے جس میں آپ اپنی جان قربان کرتے ہیں، یہ جانوروں کی جانیں قربان کرنا، یہ اس کی جو بھی تمہیں عادت ڈالی جا رہی ہے اس سے مقصود تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، اپنی دنیاوی امنگوں کو قربان کرنا، اور پھر یہ کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا. لہذا اس تکبیر رب کا جو تعلق ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں حج کے مناسی کے حج کے بیان سے پہلے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر، اور یہاں سورہ حج کے اندر مناسی کے حج کے فوراً بعد جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر. تو میں ابھی عرض کرتا ہوں آیات کا ترجمہ بھی. تو فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دیجئے جو احسان کی روش اختیار کرے. احسان در حقیقت تقویٰ کی وہ بلند ترین منزل ہے کہ جس میں انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اتنا غلبہ ہو جائے اس پر، اتنا استحضار رہے کہ وہ ہر وقت گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ درجہ اسے میسر نہ ہو تو ہر وقت یہ بات تو اس کے پیش نظر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، میں کہیں اس سے چھپ نہیں سکتا، میں کہیں بھی اس کی نگاہوں سے اپنے آپ کو مخفی نہیں کر سکتا. یہ اگر کیفیت جو ہے دائم رہتی ہے، جیسے کہ وہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ اخبرنی عن الاسلام واخبرنی عن الایمان، اور آخری پھر تیسرا سوال یہ تھا واخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے، اور حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. ایک اور روایت میں آیا ان تعمل للہ کانک تراہ، اور تیسری روایت میں آیا ان تخشى للہ کانک تراہ، کہ اس طریقے سے اللہ کی خشیت تم پر طاری ہو جائے، یا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت اور جد و جہد اور تن من دھن لگانے کی کیفیت ایسی ہو، یا یہ کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اور اس کی طاعت میں سرگرمی کا یہ عالم ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. کم سے کم اس کا استحضار تو دائم ہو، مستقل ہو. وہ ہے شخص محسن. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اب یہاں دیکھیے آپ، اسلام کا لفظ پہلے آ چکا ہے، اسلام پہلی منزل ہے، اور ختم کیا اس بحث کو لفظ احسان پر. آخری منزل احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے فوراً بعد کی آیات وہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اہل ایمان کی جانب سے مدافعت کا, لیکن اللہ کا یہ وعدہ جو ہے یہ عالم تکوینی کے اندر ہے. اس عالم میں اسباب کے اندر اہل ایمان کو خود اپنی جانیں کھپانی ہوں گی, خود دفاع کرنا ہوگا, خود مقابلہ کرنا ہوگا کفر کا, دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینی ہوگی. اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان قربان کی جا سکتی تھی اس اللہ کے دین پر, حضرت موسیٰ بن عمیر کی جان اگر قربان ہو سکتی تھی, اگر 70 صحابہ غزوہ احد میں جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر سکتے تھے, تو معلوم ہوا کہ دین میں اصل قربانی تو یہ ہے, اگرچہ دفاع اللہ کی طرف سے ہے. جیسے کہ سورہ انفال میں فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے مسلمانوں, تم نے غزوہ بدر میں جو 70 سردار قریش کے مار لیے, یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مارے ہیں, ہم نے مارے ہیں. تم نے انہیں قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا ہے. اور اے نبی, آپ نے جب مٹھی بھر کر کنکروں کی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ فاعل حقیقی, مؤثر حقیقی تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, لیکن محنت تمہیں کرنی ہوگی, میدان جنگ میں تمہیں آنا ہوگا, اپنے سینوں پر تیروں کو جو ہے جھیلنا ہوگا. جیسے کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے یاسموں کا من الناس, اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ان لوگوں کے مقابلے میں. لیکن دامن احد میں کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے سینے جو ہے حضور کے سامنے کر دیے, جو تیر آئے وہ ترازو ہو جائے میرے سینے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچے. حالانکہ وعدہ تو اللہ کا ہے, اللہ میں مدد فرمائے گا آپ کی, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا, یاسموں کا من الناس بچائے گا آپ کو, مدافعت تو اللہ کرنے والا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. لیکن یہ کہ ان الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے رازق اللہ ہے, اگرچہ آپ محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, دکان پر ہے, دفتر میں ہے, کہیں اور ہے, کھیت میں ہے, کارخانے میں ہے, محنت آپ کی ہے, لیکن رازق اللہ ہے, شافی شفا دینے والا اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں, لیکن علاج آپ کرتے ہیں, بھاگ دوڑ آپ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جو انتہائی خیانت کرنے والے, نہایت ناشکرے ہیں. یہ اشارہ ہو رہا ہے کفار قریش کی طرف کہ ان سے بڑا خائن کون ہوگا جس نے بیت اللہ کے مقصد ہی کو غارت کر دیا. یہ تو مرکز توحید تھا جو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا. لیقیم الصلاح, پروردگار ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح. تیرے لیے نماز کا نظام اور تیرے لیے حج کا نظام, لیکن ان بدبختوں نے خیانت کی ہے اور یہ سب سے بڑے ناشکر ہیں. جیسے کہ فرمایا گیا لیلاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس گھر کے رب کی بندگی کرے, کہاں انہوں نے یہ بت تراش کر یہاں لا کر رکھ دیے. تو اللہ کو بالکل یہ ناپسند ہے, اور اللہ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی مدد کرے گا, ان کی طرف سے مدافعت کرے گا. لیکن یہاں پھر میں عرض کروں گا, دوبارہ نوٹ کر لیجئے, یہ ساری گارنٹیز اللہ کی طرف سے اپنی جگہ پر, لیکن جانیں دینی پڑی اہل ایمان کو, اپنے خون سے اس توحید کے شجرۂ طیبہ کی آبیاری کرنی پڑی ہے, اپنی ہڈیوں کا چورا جو ہے اس دین کی بنیادوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو دفن کیا ہے, تب جا اس دین کے اندر بہار آئی اور یہ عمارت جو ہے قائم ہوئی. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. ایک قرات یقاتلون بھی ہے, جو قتال کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اکثر جو قرات ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے وہ ہے یقاتلون, جن پر جنگ ٹھوس دی گئی ہے, لیکن یقاتلون جو جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں, اب ان کو اجازت ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اب تک جو ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے, جیسے کہ انقلاب کے جو مختلف میں نے بارہا بیان کیے گئے کہ انقلابی عمل کے مراحل کیا ہیں, سب سے پہلے دعوت، تنظیم اور تربیت کے ذریعے سے ایک حزب اللہ کا وجود میں لانا، پھر اس حزب اللہ کا ٹکراؤ جب ہوا ہے باقی کے ساتھ تو اس کے تین مرحلے ہمیں نظر آتے ہیں سیرت النبوی میں. نمبر ایک، پیسیو ریزسٹنس، صبر کرو، جھیلو، ہاتھ مت اٹھاؤ، تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں، تمہیں شہید کر دیں، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے. نو ریٹیلیشن، کوئی انتقام کی اجازت نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں. پورے مکی دور میں یہی رہا ہے، لیکن اس کے بعد حکم آ گیا اور یہ آیت مبارکہ، میرا گمان پہلے بھی تھا، پھر مجھے اس پر ایک سند بھی مل گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی رائے یہ ہے، ان کا قول ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اثناء سفر ہجرت میں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. وہ لوگ کے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، صرف کس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. جیسے یہ واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا تھا اپنے دربار میں، گویا کہ درباریوں کے سامنے مشورے کے لیے یہ بات رکھی، ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، قصہ چکا دوں. اس وقت جو مومن تھے کالے فرعون میں سے، جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جو تقریر کی ہے، جو سورہ مومن میں قرآن مجید میں بڑی مفصل اللہ تعالی نے وہ پوری تقریر دی ہے، اس میں یہ الفاظ آئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا صرف کس جرم کی پاداش میں تم موسیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہی الفاظ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائے تھے جب ایک موقع پر ہجوم کیا ہے کفار نے حضور پر، حضور کو کچھ گزن پہنچانے کے لیے اور مارنے پیٹنے کے لیے، تو پہلے حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور یہی الفاظ کہے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کسی شخص کو، اور شخص بھی کون، محمد الرسول اللہ، تمہاری اپنی آنکھوں کا تارا تھے یہ، آج تم ان کے درپے ہو گئے ہو اور انہیں گزن پہنچانا چاہتے ہو، صرف کس جرم کی پاداش میں تم یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. یہاں دیکھیے وہی لفظ آئے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. یہ مہاجرین جو ہیں جنہیں اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک بہت اہم فلسفہ بیان کیا ہے، یہ ٹکراؤ، یہ تصادم. یہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کی طبیعتیں بڑی اس سے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، قتال اور جنگ اور خونریزی، یہ الفاظ جو ہیں یہ تو کچھ اچھے نہیں لگتے. ایک دور میں مستشرقین نے اور مغربی مفکرین نے ہمارے اندر یہ ایک احساس کمتری پیدا کیا، جس کو بڑی خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے کسی نے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، کہ یہ قوم جو ہے بڑی یہ تو خونخوار قسم کی قوم ہے، اس کی پوری تاریخ جو ہے وہ خونریزی سے جو ہے وہ بھرپور ہے. واقعہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ خون دیے بغیر یہ حق کا بول بالا نہیں ہوتا، اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس تصادم کا معاملہ جو ہے اسے دنیا میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس دنیا کی صفائی کراتا رہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے وقتاً فوقتاً اپنے کچھ بندوں کے ذریعے سے کچھ اور لوگوں کو، فاسد مادہ جو ہے نوع انسانی کا، اگر اس کو دور نہ کراتا رہتا اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ کہ یہ دنیا کے اندر تو اللہ کا نام لینے والا تو رہتا ہی نہیں، شر کا ایسا غلبہ یہاں ہو جاتا. لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. تو یہ جتنی بھی عبادت گاہیں دنیا میں بنی ہیں اپنے اپنے وقت میں، یہ سب دین برحق تھے، چاہے وہ عیسائیوں کے سومے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بھی جو بھی ان کے گرجے ہیں سومے ہیں، یہ دین برحق تھا. اب جو خرابیاں آ گئی ہیں تو آ گئی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی عبادت گاہ دنیا میں نہ بنتی اور نہ قائم رہتی، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار جو ہے جیسے کہ صفائی کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے ہاتھوں کفر کی صفائی کرواتا رہتا ہے اور کفار سے اس دنیا کو پاک کرتا رہتا ہے. اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے اور کفر جو ہے جعل حق و اذاق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، تو گویا کہ وہی ایک مرحلہ تھا جو اب شروع ہونے والا تھا جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. ہجرت کے بعد اب قتال کا مرحلہ، اب تلواریں ہونی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں، انہیں میدان جنگ میں آنا تھا اپنی جانوں کا ننگانا پیش کرنے کے لیے. تو اس کا فلسفہ بیان کیا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَأَبْيَاعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور اللہ تو مدد کرتا ہے اور کرے گا، لیکن کس کی؟ جو اس کی مدد کرتے ہیں. یہ تم صرف نصرت خداوندی کا معاملہ جو ہے یک طرفہ نہ سمجھ لو، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہر وقت جو ہے وہ موجود رہے اور تمہاری مدد کرتا رہے، اور تم چاہے اس کے دشمنوں سے ساز باز کیے ہوئے ہو، تم نے تو ان کی روش اختیار کی ہے، تم ان کا بول بالا کر رہے ہو، ان کا قانون لیے بیٹھے ہو اپنی گردنوں کے اوپر. آج تک 40 برس ہو گئے ان کو گئے ہوئے، لیکن یہ کہ تم نے وہی قانون آج تک اپنا جو ہے اس کو چلایا ہوا ہے. اس حال میں اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرے گا، اور اس کی مدد کا وعدہ اللہ کی طرف سے پختہ ہے. البتہ اس کی مدد کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ، اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، تو جان لو کہ اللہ قوی ہے، زبردست ہے اور با اختیار ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے. لیکن یہ کہ قانون اس کا یہی ہے کہ وہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی جبکہ وہ اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے. الذین مکناہم فی الارض، دیکھیے ابھی جو میں نے بات عرض کی تھی کہ کس قدر افسوسناک صورت حال ہے، 40 برس کیا، اب یہ 42واں برس، لیکن یہ کہ حال ہمارا کیا ہے، قمری اعتبار سے 42ویں سال میں اب آپ ہیں، پاکستان کی عمر جو ہے 42ویں برس میں اب ہے، لیکن ہماری حقیقت کے اعتبار سے حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ بالکل ایک بے سروپا آرڈیننس، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن یہ سارا بھی کب ہو رہا ہے، جبکہ وہ 11 برس بیت گئے ہیں، آئینی قوانین کا معاملہ بھی اب کہیں آ کر جو ہے، چاہے اس کے خلاف کوئی بھی ایجیٹیشن بھی ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم سرکاری سطح پر اسے اب لے آیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہے ان کی تمام دفعات یا نہیں. لیکن 11 برس تو ضیاء الحق کو لگ گئے کہ وہ اس چیز کو بھی شریعت کے دائرے میں نہیں لا سکا. یہ حال ہے ہمارا، میں کسی ایک ضیاء الحق کی بات نہیں کر رہا، ہم سب اس معنی میں ضیاء الحق ہیں. ہم سب کے سب اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا رہن سہن کیا ہے، ہماری شکلیں صورتیں کیا ہیں، ہم نے کہاں کہاں جہاں ہمارا اختیار ہے وہ بھی اللہ کے دین کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار نہیں کیا ہے. تو اس معنی میں یہ جرم جو ہے اس قوم کا مجموعی اور اجتماعی جرم ہے، کوتاہی جو ہے اس پوری قوم کی. اور اب پیر پگارا صاحب نے کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ انتخاب سے پہلے بڑی شدید خونریزی کا اندیشہ ہے، آج اور بھی کچھ بیانات اس نوعیت کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حالات واقعتاً بڑے ہی مخدوش ہیں بہت سے اعتبارات، لیکن یہ ہے کہ سب سے بڑی شے جو ہے اس پوری صورتحال کے ازالے اور بداوے کے لیے، وہ اللہ کی جناب میں توبہ اور اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ اور مادہ جو ہے وہ پیدا کر لینا اپنے اندر، اور اپنی قربانی جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے اپنی انا کی قربانی، اپنی انانیت، اپنی خواہشات جو شریعت کے خلاف ہو، اپنے رسوم اور رواج جو شریعت کے خلاف ہو، ان میں سے ایک ایک کو قربان کرنا شروع کیجئے، اور عہد کیجئے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تبھی کوئی ہماری قوم کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی، اور اگر یہ نہ ہوا تو عذاب الہی کے کوڑا پہلے 1971 میں برس چکا ہماری پیٹھ پر، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دوسرا کوڑا جو ہے وہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بخش ربک لشدید، جیسے سورۃ الفجر میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوڑا برساتا ہے ان کی پیٹھ پر. تو یہ سوت جس کو کہا گیا ہے کوڑا، تو فرمایا کہ اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے. لہذا یہ جو حالات ہیں، الذین امکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا فرمائے، اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو نماز قائم کریں. ہمارے ہاں تو صدر صاحب نے بھی وہ اقامت الصلاۃ کا نظام کچھ تھوڑا سا شروع کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے، پہلے تو جو اس کی مٹی پلید ہوئی دفتروں کے اندر، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ معاملہ باقاعدہ ایک بہت بڑے سرکاری دفتر اور میں جب گیا تھا سیرت کی تقریر کے لیے، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم لوگ تو چونکہ بڑے بڑے افسر تھے آس پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو ظہر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کلاس فور کے جو امپلائیز ہیں، جو چپڑاسی ہیں اور جو کہیں ڈرائیور ہیں یا کچھ اور ہیں، یہ کھڑے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ آپ بھی ظہری کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نمازیں جو ہیں یہ سب در حقیقت مشہور ہو گیا تھا، یہ ضیاء الحق کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس کے بڑے بڑے لطیفے بنے تھے، نیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ ضیاء الحق کی نماز ہم پڑھنے لگے ہیں. بہرحال اس کا جو معاملہ اس وقت ہوا تھا، پھر اقامت صلاۃ اور لازمین صلاۃ، وہ لازمین صلاۃ جو ہے وہ خود وہ جو نماز نہ پڑھتے ہو لازمین صلاۃ، اور جو زکات کا جو حشر کیا، آرڈیننس نافذ ہوتے ہی پہلے تشیع کی طرف سے ایجیٹیشن ہوا، گھٹنے ٹیک دیے. زکات دی جا سکتی ہے اہل تشیع کو، لی نہیں جا سکتی ان سے، اور وہ لوگ زکات کے اندر اس کی کمیٹیوں میں چیئرمین بن سکتے ہیں جو بربلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکات نہیں دیں گے، اور اس زکات کی وجہ سے نہ معلوم کتنے لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ ڈکلیئر کیا، کتنی بستیوں کے اوپر جو ہے وہ کالے جھنڈے لگ گئے کہ کوئی یہاں عشر جمع کرنے والا اس کا رخی نہ کرے. یہ سارے نتیجے نکلتے ہیں جبکہ نیت میں فتور ہو، ارادہ نہ ہو، اور خود اپنی زندگی کے اندر انسان تبدیلی لانے کو تیار نہ ہو، اور اپنے دور اقتدار کو طول دینا ہی مقصد اولین بن جائے، اور اس کے لیے سب کو راضی رکھنا، یہ گویا کہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان اسی کو اپنا لائحہ عمل بنا لے، تو پھر جو ہوگا وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً الذین امکناہم فی الارض، اگر اس انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے کہیں اسلام آئے تو وہ تو پھر وہ شان ہوگی جو مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان کے ساتھ اسلام کو نافذ کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ 12 برس کی 13 برس کی جدوجہد، وہ قربانیوں کی ایک تاریخ، وہ جو تیاری ہوئی حزب اللہ کی، وہ جو جماعت اب تیار ہو چکی تھی، وہ تھی پشت پر، وہ تھی اصل طاقت. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہاں فرمایا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا آخری انجام اور تمام چیزوں کا اختیار آخری جو ہے اللہ کے ہاتھ میں. یہ 8 آیات ہیں جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہمارے ہاں جمعے کی تقاریر کا اب انداز جو ہے کچھ عرصے سے ذرا بدلا ہوا تھا. آج میں طے کر کے آیا تھا کہ یہ جو سورہ حج کی یہ 8 آیات ہیں، ایک تو یہ کہ 5 آیتیں تو وہ ہیں کہ جو اس قربانی سے کے ذکر سے متعلق اور اس کے اصل فلسفے، اس کا اصل مقصد، اس سے جو مطلوب ہے اس کو بیان کر رہی ہے، اور پھر اس کا ظہور جو ہوتا ہے. اگر یہ بات ہو چکی ہے، اگر نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اگر اپنی انانیت کی قربانی آپ دینے کو تیار ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر انقلاب اسلامی کا راستہ دکھا دیا گیا کہ حج کے مناسک کے فوراً بعد ذکر ہو رہا ہے قتال فی سبیل اللہ، اور سورہ بقرہ میں حج کے مناسک سے متصلاً قبل ذکر ہو رہا ہے قتال فی سبیل اللہ کا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دین میں یہ صرف ریچولز نہیں ہے، یہ عبادات بھی ہیں، تو ان عبادات کا بھی ایک مرکزی خیال ہے، ایک مقصود ہے، سب مل جل کر کسی عظیم مقصد کے لیے انسان کو تیار کرتی ہیں. ہماری تقریبات ہیں، ہماری عیدیں ہیں، تو وہ بھی محض ایک جشن منانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے رگوں پہ کے اندر بھی وہ پورا فلسفہ دین کا جو ہے وہ سرایت کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کا اللہ کے دین پر اور اللہ کے لیے ایک عزم مصمم کر لیں، اور اس کے لیے پھر اللہ اس پاکستان میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان کیفیات کے ساتھ اپنے آپ کو کھپانے اور صرف کرنے کا ایک ارادہ کر لے، اپنے مسمم کر لے، اور اس کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق دے کہ دو دن کے بعد جو عید قربان ہم منائے تو ان جذبات کو لے کر وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جب یہ کیفیت ہو رہی ہو تو صرف ہماری چھری جو ہے اس جانور کی گردن پر نہ چل رہی ہو بلکہ ہمارے اندر یہ تمام جذبات موجود ہو، یہ عزم و مصمم ہو، یہ ارادہ ہو، انشاءاللہ تعالی پھر یہ ہماری عید اصل عید ہوگی. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ اصل عید عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.